الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعہ بیان جو شروع کیا تھا وہ ایمان کی اہمیت اسلام میں عقائد اور نظریات کی اہمیت عقیدے کی اہمیت اسلام میں عمل سے زیادہ ہے عقیدے کی اہمیت اسلام میں عمل سے زیادہ ہے جبکہ لوگوں کی نظر میں عمل کی حیثیت زیادہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا عمل دیکھو کام دیکھو اتنے اچھے ہیں اس کے نظریہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا واسطہ عیسائی دنیا میں جب عیسائیوں کے پاس مذہب کی تعلیمات ختم ہوتی چلی گئیں مذہب کی تعلیمات جب محفوظ نہ رہیں تو ان کے پورے دین اور مذہب کا خلاصہ پھر یہ چیز بن گئی کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو اخلاقیات جسے کہا جاتا ہے تو یہ نظریہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا تو آج بھی دنیا میں کسی کے اچھے یا برے ہونے کا جو معیار ہے جسے کرائیٹیریا کہا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں سے اس کا برتاؤ کیسا ہے لوگوں سے اچھا سلوک ہے مسکرا کے بات کرتا ہے معاملات کلیئر ہیں بہت اچھا آدمی ہے لوگوں سے سلوک اچھا نہیں ہے بہت برا آدمی ہے عجیب بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے کی قیامت کے دن ایک نہ ایک دن مغفرت ہو جائے گی سزا کھانے کے بعد شرک کرنے والے کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی اب بتاؤ ایک آدمی مشرک ہے اس نے کئی لوگوں کو مرنے سے بچایا موت سے بچایا لوگوں کی مدد کرتا رہا ساری زندگی کسی کو زندگی دینا اتنی بڑی عبادت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کسی ایک انسان کو بچا لینا ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. اللہ کی نظر میں اتنی بڑی عبادت ہے یہ, کسی کی مدد کرنا, اسے قتل ہونے سے بچا لینا یا اسے زندگی دے دینا. کوئی بیمار ہے, مر رہا تھا, آپ نے علاج کرا کے اس کی زندگی کا سامان کر دیا, بہت بڑی عبادت. تو اتنی بڑی عبادت ہے, اور قتل کرنا بدترین جرم. دنیا میں کوئی بھی اس کو اچھا کام نہیں سمجھتا, بلکہ سب سے برا کام ہی یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن قتل کرنے والا بھی ایک دن جہنم کی آگ سے نکل جائے گا اگر وہ توحید پر تھا. اور اگر ایمان پر نہیں تھا تو ساری زندگی لوگوں کی جانوں کو بچانے والا, انسانیت کی خدمت کرنے والا, وہ بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا. اس کی یہ نیکی کام ضرور آئے گی, اس کے یہ کام اتنی آئے گی کہ ایسا عذاب نہیں ہوگا جیسے دوسرے کفار کو ہوتا ہے جو ظالم بھی تھے. اتنا کام تو آئے گی, کم درجے کا عذاب ہوگا, مگر قاتل نکل آئے گا اور یہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. آج دنیا میں مسلمانوں میں جہاں بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں, وہاں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مسلمان ہی کے نظریات گڑبڑ ہو رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو باہر ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے نظریات زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. وہ غیروں کی خوبیاں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, اور بہت سے ایمان اور عقیدے سے محروم ہو جاتے ہیں. نظریے کی خرابی, عقیدے کی خرابی اس لیے اللہ کی نظر میں زیادہ بری ہے کہ یہاں جو شخص ایمان پر جس کی موت واقع نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا. انسان کا سب سے مضبوط ترین رشتہ اور تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے. ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنتم فی بطون امہاتکم, فرمایا تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے, چھپے ہوئے تھے. تمہاری ماں بھی نہیں پہچانتی تھی تمہیں, اور تمہارا باپ بھی نہیں پہچانتا تھا. اس وقت سے میں تمہیں جانتا ہوں. اپنے ارادے سے, اپنی طاقت سے اللہ نے تمہیں زندگی دینے کے لیے منتخب کیا. ماں بھی جب جانتی ہے, جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد ماں کی محبتیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, فرمایا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم. ما توسوس بہ نفسہ, تمہارے دل کے خیالات اور دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی واقف ہیں. قریبی دوست کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا رازدار ہو. آپ کہتے ہیں نا بھائی ہماری تو آپس میں ایسی گپ شپ ہے, ایسی دوستی ہے کہ ایک دوسرے سے کسی کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ سے تو گھر والا معاملہ ہے, آپ سے تو گھر والا, گھرداری والا, گھر والا معاملہ ہے. تو جتنا جو رازدار ہوتا ہے, آپ کے رازوں کو جاننے والا ہوتا ہے, وہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوتا ہے, جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کلوز ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی ہے انسان. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے راز تو دور کی بات, تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی میں واقف ہوں. تو ایسی ذات کو اگر کوئی بھول جائے ایسی ذات کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دے جو خود بنے ہوئے ہیں، جن کو خود اس نے بنایا ہے، تو اس بات پر اس خالق کائنات کو اتنا غضب آتا ہے، اتنا غضب آتا ہے کہ اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ اس لیے معلوم ہوا ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو کافر کا عمل ہے، بہت اچھے اچھے اعمال، لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا، ہر بات پہ تھینک یو، شکریہ، اور پلیز، ایکسکیوز می کہتے ہیں ہر بات پہ۔ ہمارے یہاں وہ بے ہو ادھر آؤ، ہم جب کسی بات کرو ہو سنتا نہیں، اندھا ہے کیا، دیکھتا نہیں ہے، ایک دفعہ بلائیں گے نہیں سنا تو کہیں بہرا ہے کیا، وہ جواب میں کیا کہے گا، تو اندھا ہے کیا، دیکھ نہیں رہا کسی سے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی ادب ہے یہ ہمارے ہاں اردو کا، یہ ادب، اندھا ہے وہ کہے گا، بہرا ہے، پھر وہ کہے گا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کہ تجھے بڑی تمیز ہے، پھر ایک دوسرے کو تمیز سکھانے کے لیے گالیوں کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر سکھا رہے ہیں تمیز مگر انداز۔ ایک صاحب جو تھے نا، وہ کہتے تھے کہ میرے بچے بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں، میں بہت ڈانٹتا ہوں، بہت ڈانٹتا ہوں، لیکن اخلاق اچھے نہیں۔ میں نے کہا کہ جب آپ بہت ڈانٹتے ہیں، اور یقیناً اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کے ڈانٹتے ہوں گے، تو اس سے بچہ تو چیخنا سیکھے گا، وہ بھی ڈانٹنا سیکھے گا، اخلاق تھوڑی سیکھے گا، نہیں یاری بات سمجھ، اخلاق سکھانے کے لیے تو باپ کو پہلے اپنے اخلاق درست کرنے پڑتے۔ میٹھے لہجے سے بیٹا یہ ایسا نہیں کرتا، آئیے بیٹا، بیٹھیے بیٹا، اس طرح سے بات ہوگی۔ اگر آپ بچے سے اس طرح سے بات کریں گے، بھائی تجھے تمیز نہیں ہے، اور پھر گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں اس کو، تو سوال پیدا ہوتا ہے سکھا کیا رہے ہو، تمیز سکھا رہے ہو، اور تمیز سے نہیں سکھا رہے اس کو۔ تمیز سکھانے کے لیے تو کم از کم انسان تمیز سے کام لے میرے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تمیز سکھانے کے لیے کم از کم تمیز سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ بیوی کو اخلاق سکھانے کے لیے بھی اخلاق سے کام لینا پڑتا ہے۔ ایک حد تک اگر آپ گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں نا، گھر کے ماحول میں سب سے پہلے جو کسی کے گھر میں جا کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا ماحول کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو اس گھر میں چیخنا چلانا تو نہیں، چاہے کتنے ہی اختلافات ہوں مگر چیخو پکار نہ ہو، اس کا مطلب ہے نیک لوگ بستے ہیں اس گھر میں۔ اور اگر ہر آدمی چیخ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تھوڑا حساب کتاب گڑبڑ ہے۔ کبھی کبھار ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو انسان چیخ ہی لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تھرمامیٹر لے کے لوگوں کے گھروں کے معیار ناپنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے بولنے کو کس سے تشبیہ دی ہے بتائیے بھائی، اتنا تو اتنی نالج تو ہونی چاہیے نا دینی۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو اخلاق سکھا رہے تھے، اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے تھے، اخلاق۔ تو حضرت لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی، سوچئے کیسی عظیم نصیحتیں تھیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا، حالانکہ وہ پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو کتنی اچھی وہ نصیحت لگی ہوگی کہ لقمان علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی لکھی کہ اپنے بیٹے کو لقمان نے یوں کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ يَا بُنَيَّ، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے۔ بڑی حکمتیں اس نصیحتوں میں، وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ مختصر بات کہ نصیحت کا انداز جو ابتدا تو شروع کی ہے، اے میرے پیارے بچے، ہمارے ہاں نصیحت شروع ہوتی ہے الو کے پٹھے، حضرت لقمان نصیحت کیسے شروع کر رہے ہیں؟ یا بنیا، یا ابنی نہیں، اے میرے بیٹے نہیں، بنیا پیارے بچے. الو کے پٹھے میں اور پیارے بچے میں فرق تو سمجھتے ہیں نا. تو بھائی جب الو کے پٹھے سے بات شروع کرو گے تو پھر نصیحت بھی اثر بھی ایسے ہی ہوگا. ابا کو خود بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہمیں تمیز سکھا رہے ہیں، وہ یہی چیز سیکھے گا. تو اے میرے پیارے بچے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بچے اپنی آواز کو پست رکھا کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یغضوا من ابصارهم، جب کسی عورت پہ نظر پڑے تو ان نگاہوں کو پست رکھا کرو. یہی لفظ آواز کے بارے میں بھی ہے، اپنی آواز کو پست رکھا کرو. نگاہ کے بارے میں تو ہے جب کسی عورت پہ نظر پڑے تو، آواز کے بارے میں بہرحال اپنی آواز کو پست رکھو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بری آواز جو کانوں کو بہت ہی بری لگتی ہے وہ گدھے کی آواز. گدھا خود اتنا برا نہیں لگتا، گدھا خود اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جب بولتا ہے تو بات وہی ہوتی ہے جو گھوڑا کر رہا ہے. گدھے نے کوئی بات کرنی ہو نا، گھوڑے نے کوئی بات کرنی ہو، گھر میں پالی ہوئی بلی ہے اس نے کوئی بات کرنی ہو، بات جانوروں کی یہی ہوتی ہے کہ خوراک چاہیے، یہی ہوتی ہے نا ان کی. بکری کو بھوک لگے گی تو میں شروع کر دے گی، مطلب کچھ لا کے دو بھائی. جانوروں کو کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے، کتے کو بھوک لگے گی تھوڑا سا آؤ آؤ کرنا شروع کر دے گا، گھوڑے کو لگے گی تو وہ کچھ اپنے اسٹائل میں. ہر جانور خوشی کا اظہار کرتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے، اپنی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ایک مخصوص بولی ہے، مگر آواز کنٹرول میں ہوتی ہے. گدا جب تھوڑی بات کرتا ہے تو وہ تھوڑی نہیں ہوتی، گدے کی تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے. بات وہی کرے گا جو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن اسٹائل تھوڑا سا چینج. جب گدا بولتا ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں. گدا جب بولتا ہے تو اب پتا ہے کہ جب یہ بولے گا تو ہماری آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی، اتنی زور سے بولتا ہے. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، انداز غلط ہوتا ہے. تو قرآن نے گدھے سے تشبیہ کیوں دی اونچا بولنے والے کو؟ ممکن ہے تمہاری بات صحیح ہو، آپ جو گھر میں چیخ رہے ہیں، ٹارزن بنے ہوئے ہیں یا چنگیز خان بنے ہوئے ہیں، ممکن ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی درست ہو. لیکن دیکھو بلی بھی اچھی بات کرتی ہے، بری نہیں لگتی. گدھا وہی بات کرے گا برا، صرف اس لیے کہ اس کا والیوم بہت تیز ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا والیوم تیز. تو مسلمان گھرانے میں، مسلمان مرد، مسلمان عورت، اور جو بھی گھر کے اہل خانہ ہیں، ان کا والیوم کیسا ہونا چاہیے میرے بھائی؟ بولو بھائی، تھوڑا سا سلو ہونا چاہیے. اور یہ تربیت ملتی ہے بچپن سے. والدین جس چیز کی عادت ڈالیں تو بچے وہ سیکھتے ہیں. اور والدین میں سب سے اہم کردار باپ کا سب سے پہلے. اگر وہ گھر میں بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے تو بیوی بھی چیخے گی، بچے بھی چیخیں گے. اور اس کے بعد کردار بچوں کی ماں کا. بعض دفعہ آدمی نہیں چیختا، جس خاندان سے آپ لڑکی لے کر آئے ہیں اس کا والیوم آہستہ ہی نہیں ہوتا، وہ بات کرے گی تو اتنا چیخ کے کرے گی. بہرحال کسی گھر سے چیخ و پکار کی آواز آئے تو کان لگا کے سننا جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں مولوی صاحب نے جو بیان کیا تھا انہی کے بارے میں کیا تھا، بدگمانی جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں، اس پر عمل کریں. باقی کبھی کوتاہی ہو جائے تو شریعت نے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے، کیونکہ انبیاء تو ہیں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل گوشت کھا رہے ہیں، وہ توانائی یوٹیلائز نہیں ہوتی، تو وہ ساری طاقت اور توانائی آواز میں آتی ہے. پھر تو گھروں میں کبھی کبھار اگر اس کے خلاف ہو جائے, تبلیغ میں ایک جگہ دیکھا ہم نے, تبلیغ والے کتنی محبت سے رکھتے ہیں نا, لڑونی فضائل سنا سنا کے, تو ہم نے دیکھا مدنی مسجد میں دو لڑ پڑے گتھم گتھا, تو وہاں بزرگ حضرات ہیں, انہوں نے فرمایا آرام سے بیٹھے ہو, اب لوگ باتیں بنانے لگے, یہ دیکھو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو نہیں لڑتے, باقی سب لڑتے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ کسی گھر سے چیخو پکار کی آواز آ بھی جائے تو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. بولے کوئی بات نہیں, انسان ہے, شیطان کبھی کبھار برغلا بھی دیتا ہے, اپنے بارے میں انسان بدگمان رہے, اپنے بارے میں مجھ میں کیا خامیاں ہیں, دوسرے کے گھر کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا, لوگوں میں پھیلانا اس کو, یا بدگمان ہونا, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں, بعض اہل اللہ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چیخو پکار کی آواز آتی ہے, وجہ اس کی ہے کہ وہ نیک تھے, ان کی بیگم نیک نہیں تھی, سمجھ رہے ہیں بات کو, بیگم اگر نیک نہ ہو تو اسے طلاق دینا لازم نہیں ہے, بلکہ برداشت کرنے میں ثواب زیادہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اب ممکن ہے نا کسی بزرگ نے شادی کی ہو, وہ بیوی بزرگن نہ ہو, وہ بیگم جو ہے بد سلیقہ ہو یا بد اخلاق ہو, اب گھر میں پھڈے ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, محلے والوں کی آوازیں جا رہی ہیں, لوگ کہیں یہ ویسے پیر صاحب بنے پھرتے ہیں, خانقاہ چلا رہے ہیں, گھر کے حالات دیکھو, تو بھائی وہ بیچارہ چلا رہا ہے خانقاہ, وہ خانقاہ چلانا آسان ہے, گھر چلانا آسان, بولو بھائی نہیں ہے. کسی نے کہا گوگل پہ سب کچھ سرچ ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ میں گوگل پہ کچھ بھی لکھے نکال کے دے دے گا, کچھ بھی لکھ لے. ایک آدمی شادی شدہ بڑا پریشان, بیوی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی, اس نے کہا آج تک گوگل نے کبھی مایوس نہیں کیا, سمجھ رہے, آج تک گوگل نے کبھی مایوس نہیں کیا, کچھ بھی لکھو آ جاتا ہے. تو اس نے لکھا بیوی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ, گوگل پہ انگلش میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی, جو زبانیں آتی, جواب آیا کہ یہ طریقہ آج تک میں خود بھی دریافت نہیں کر سکا, اس کے علاوہ کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھو, سب چیزیں نکال کے دے دوں گا, بیوی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. اس پہ سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں, میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے گوگل پہ آ جائے, لیکن وہ سائنسدان تو سب سے پہلے اپنے گھر میں تجربہ کریں گے نا, جو کہ یہ طریقہ کامیاب بھی ہے, وہ اپنے ہی گھر میں ان کے کامیاب نہیں ہو پا رہا بےچاروں میں. تو اس لیے بدگمانی جائز نہیں ہے. یہ ہم جتنی باتیں اخلاقیات کی, دین کی سنتے ہیں, سب اپنے لیے سن رہے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں, کس کے اپنے لیے, دوسروں کے, دوسرے کے بارے میں شریعت کا قانون الگ ہے, اپنے بارے میں شریعت کہتی ہے بدگمان رہو اپنے آپ سے. آپ کی آواز اگر گھر میں اونچی ہو گئی فوراً سوچو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو گدھا ہے, قرآن تجھے کیا کہتا ہے, تو گدھا ہے. اور دوسرے کے گھر سے اونچی آواز کی آواز آئے تو فوراً قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا, ایک تجسس مت کرو, ٹوہ میں نہ لگو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو, ان بعض الظن اثم, بسا اوقات بدگمانی غلط ہوتی ہے, گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ بدگمانی ہی تو ہے کہ اس کی ایک دفعہ اونچی آواز سنی تو اس کو گدھا ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا اس کے اوپر. سوچ لو ممکن ہے کوئی ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ اس میں اونچا بولنا ضروری ہو گیا ہو. بعض دفعہ صحابہ کرام بھی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی, کیونکہ انسان جو ہے نا, انسان اس میں اللہ نے قوت غضبیہ رکھی ہے. انسان کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی مشابہت درندوں سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر درندوں میں سب سے یعنی اعلیٰ درندہ کون ہے, شیر ہے, شیر ہے نا. اور یہ جو چرندے ہوتے ہیں جن میں درندگی بالکل نہیں ہے, یہ بھیڑ بکری گائے, تو انسان کی مشابہت بھیڑ بکری سے کم ہے, شیر چیتا لومڑی سے زیادہ ہے. بکری کیا کھاتی ہے بولو بھائی, گھاس. بکری کے سامنے آپ گوشت کی کتنی قسمیں, کوفتے کباب لا کے رکھ دیں, منہ نہیں لگائے گی. ہمارے سامنے ایک طرف کھیرے رکھیں، گھاس رکھیں، پان رکھیں، اور ایک طرف رکھیں چپلی کباب اور ٹکے رکھ دیں، تو ہم کیا کھائیں گے؟ گوشت کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہے. اس سے پتا چلا ہماری مشابہت شیر سے، بولو بھائی، زیادہ ہے. شیر والا خاندان تھوڑا زیادہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. بکری کی اوجڑی ہوتی ہے، آنتیں ہوتی ہیں. آپ لوگ بولیں گے نا، ساتھ دیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. بکری اور گائے کے پیٹ میں اوجڑی ہے یا آنتے ہیں؟ اوجڑی ہے. اور شیر کے آنتیں ہوتی ہیں. ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ آنتے ہیں نا، اوجڑی تھوڑی ہے. بکری جگالی کرتی ہے، ہمارے یہاں صرف چنگم کھانے والے جگالی کرتے ہیں، عام لوگ جگالی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا، چنگم کھانے والا اپنے آپ کو بکری کے مشابہ بیٹھا ہوگا، وہ منہ گھما رہا ہوگا بیٹھا، لیکن ایک عام آدمی، جو نارمل آدمی ہے، وہ جگالی نہیں کرتا. شیر بھی جگالی نہیں کرتا. بکری کے اور گائے کے کھر ہوتے ہیں، کھر. شیر کے پنجے ہیں، ہمارے اور آپ کے کیا ہیں؟ بولو بھائی، پنجے ہیں. ہمارے دانت ہیں نوکیلے، ایسے جب سیب پکڑتے ہیں یا گوشت پکڑتے ہیں ایسے چیر دیتے ہیں اس کو. بکری نہیں چیر سکتی، ہمارے دانت شیر کی طرح کے. بکری کا اور گائے اور یہ جو ہے، یہ جانور ہے گھاس کھانے والے، ان کے چہرے لمبوترے ہوتے ہیں، آگے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. شیر کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ چپٹا. تو بتاؤ انسان کا چہرہ کیسا ہے؟ بول دو بھائی، چپٹا چہرہ ہوتا ہے نا انسان کا. اور بہت ساری مشابہتیں. انسان دوڑتا ہے، ریس کے مقابلے جیت لیتا ہے، گائے بکری نہیں دوڑ سکتے، تھوڑا سا دوڑیں گے. اسی طرح جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، شیر کو غصہ آتا ہے. جتنے درندے ہیں نا، بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، غضبناک ہوتے ہیں اور غصے میں پھر غراتے ہیں. بکری کو کبھی غصے میں غراتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ غصے کی ایسی کیفیات اس پہ آتی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے اس کو اتنا غصہ اس لیے نہیں دیا کہ اس نے کھانی گھاس ہے، وہ چیر پھاڑ کر کے کرے گی کیا؟ اگر اس کو بہت غصہ آ گیا کسی پہ تو کیا کر لے گی؟ کھانی تو اس نے گھاس ہے نا، اور شیر نے کیا کھانا ہے؟ گوشت. گوشت شرافت سے نہیں ملتا، اس کے لیے شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. گوشت اگر شیر میں اللہ نے یہ چیر پھاڑ والی اور غضب والی صلاحیت نہ رکھی ہوتی اور غراتا نہیں، دھاڑتا نہیں، تو شیر کو گوشت مل جاتا آرام سے. گوشت درختوں پہ نہیں لگتا میرے بھائی. گوشت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھپٹے، کلوازیاں دے اپنے شکار کو، پھر چیر پھاڑ کے اس کے چانپے الگ، گردے الگ، پھر اس جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے شکار سے باقی جنگل کی مخلوق استفادہ کرتی ہے. تو سوچیے، اللہ نے انسان کو شیر کے مشابہ کیوں بنایا؟ ایک طرف چیخنے پر پابندی لگا دی، شیر کی طرح چیخنے کی اجازت نہیں ہے. وجہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی انسان کو تھوڑا تھوڑا شیر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ہی اگر یہ بکری جیسا بن گیا نا، تو امریکہ پہ کیا حکومت کرے گا؟ بیوی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے گھر میں تھوڑا سا بیوی اور بچوں پہ کنٹرول رکھنے کے لیے کبھی کبھار شیر بھی بننا پڑتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے اخلاق نہ ہو جائیں آپ کے کہ بیوی اور بچے بالکل کنٹرول سے باہر نکل جائیں. تو بولیں بیگم کو، بیگم اللہ نے چیخنے پر تو پابندی لگائی ہے تاکہ لوگ مجھے گدھا نہ سمجھیں، مگر اتنا میٹھا بھی نہ سمجھنا کہ لوگ مجھے دمبا اور بکری سمجھنا شروع کر دیں. تو تھوڑا درمیان درمیان والا معاملہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بے پناہ اچھے اخلاق تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کے ساتھ. اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں، لیکن روب ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ غصے کی کیفیات طاری ہوتی تو امہات سمجھ جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں. روب کی وجہ سے پھر کسی کی آواز نہیں نکل سکتی تھی. آج مرد کا گھر میں روب ہی ختم ہو گیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جو خواتین کے حقوق کے بہت بڑے علم بردار تھے، بہت مردوں کو نصیحتیں کی ہیں کہ جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں حقوق نہیں ادا کرتے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس مرد کا اپنی بیوی پہ روب ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی بات، جس شوہر کا اپنی بیوی پہ روب ختم ہو گیا اس گھر سے بڑا فسادی گھر پھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور آگے وجہ بھی لکھی ہے، آگے وجہ بھی لکھی ہے کہ کیوں. فرمایا وجہ یہ ہے کہ عورت میں اللہ نے عقل مرد سے کم رکھی ہے، سمجھداری کم رکھی ہے. جس میں عقل کم ہو تو تھوڑا سا کام تو وہ عقل سے کرتی ہے اور تھوڑا سا کام مروب ہو کے کرتی ہے. روب بالکل ختم ہو گیا تو جب میرے بھائی تجربہ بھی نہیں ہے، عقل بھی کم ہے، ایسے کے ہاتھ میں اگر حکومت کی لگام آ جائے نا تو دیکھ لو پاکستان کا کیا حال ہوا ہوا ہے، یہی حال آپ کے گھر کا بھی ہو جائے گا. الا ماشاءاللہ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو کم ہے، ہوتی ہیں بعض مردوں سے بھی زیادہ تھے، مرد بےچارے عجیب سے بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. خیر بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے قرآن مجید نے حکم دیا کہ اچھے اخلاق سے بات کرو، کسی سے اونچی آواز سے بات مت کرو، آرام سے بات کرو، چیخو پکار مت کرو. عام حالات میں یہی حکم ہے، سلام سے ابتدا کرو. تو لوگ باہر ملکوں میں یہ اخلاق دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں، غیر مسلمین میں یہ اخلاق دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فرمایا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو اپنے خالق کو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کے اعمال کی مثال ایک سراب کی طرح ہے. سراب، آپ کہیں سفر کریں دور سے ایسا لگتا ہے سڑک کو دیکھ کے یا ریت کو دیکھ کے جیسے پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ قریب آتے جائیں گے وہ پانی آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ لوگ جو ایمان کے بغیر دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑی خوش فہمیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، اگر آخرت ہوئی تو ہمیں اس کا ایسا ملے گا اور یوں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب آخرت میں آؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ سراب تھا، یہ دور سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہیں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. ایک اور جگہ فرمایا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال راکھ کے پہاڑ جیسی ہے. راکھ جلی ہوئی چیز جب بھورا بن جاتی ہے تو دیکھنے میں تو بڑی زبردست نظر آتی ہے، پورے کے پورے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈھیریاں لگ جاتی ہیں. اب ان ڈھیریوں کو دیکھنے والا دور سے کیا سمجھے گا، پہاڑ ہے بھائی یہ تو، لیکن اگر وہ قریب آئے اور ایک پھونک مارے اس کو تو وہ پہاڑ تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا. کیسی بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے. کیوں اتنے اچھے اعمال اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت صفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اور خالق کے بھیجے ہوئے سفیروں کا، رسولوں کا انکار کرتا ہے، اتنا بڑا جرم اس نے کر لیا کہ اب اس جرم کے مقابلے میں ان اعمال کا وزن اللہ کے ہاں بہت ہلکا ہو گیا ہے. میں اکثر و بیشتر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید پچھلے جمعے بھی دی تھی، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے. دیکھیے انسان کے اخلاق اور معاملہ سب سے پہلے کس سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے والدین سے، اللہ رسول کے بعد اپنے والدین سے. ایک آدمی کا اپنے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، دوست اس سے خوش ہیں، دوستوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں تو لوگ تو کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، دوست بھی کہیں گے ماشاءاللہ بڑے اچھے کردار کا آدمی ہے، ایسا سخی ہے، لیکن کیا اللہ کی نظر میں اچھا ہوگا وہ؟ بولو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے محسنین سے شروع کرو، جنہوں نے تم پر انعام کیا، احسان کیا. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے. یورپ میں جو ہے نا کتے پالتے ہیں، ماں نہیں پالتے. یہ اخلاق کی بات کر رہا ہوں، وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے اتنی سی وفاداری نہ سکھلائی۔ کتے سے ہی وفاداری سیکھ لیتا کہ کتا اپنے مالک کے سامنے کیسے دم ہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے مالک ہمارے والدین ہیں جنہوں نے اتنا احسان کیا، ان کے سامنے کیوں نہیں دم ہلائی جاتی بھائی؟ تو میرے سامنے جب بھی کوئی کہتا ہے ایسے اخلاق ہیں، میں کہتا ہوں اتنے اچھے اخلاق ہیں تو والدین کو اولڈ سینٹر میں کیوں جمع کرا دیتے ہو؟ ایک دفعہ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک آدمی کی بہن ایئر ہوسٹس، گھر میں جھگڑے، بھائی سے بھی ماں باپ سے بھی، شادی ہوئی تو شوہر سے بھی، غالباً طلاق ہو گئی۔ پھر محترمہ کا پیشہ کیا تھا؟ ایئر ہوسٹس۔ ایئر ہوسٹس کو اس کا کام ہی خوش اخلاقی ہے، ہے یا نہیں؟ نہیں یاری بات، اگر ایئر ہوسٹس جہاز میں آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، ہے بھائی، اسے تنخواہ ملے گی؟ آپ نے بدتمیزی کی، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، تنخواہ ملے گی اس کو؟ ایئر ہوسٹس کو پیسے ہی مسکرانے کے دیے جاتے ہیں، جتنے اچھے دانت اور جتنے زیادہ دانت دکھائے گی اتنی تنخواہ زیادہ۔ تو ایئر ہوسٹس کی برداشت کی قوت کا اندازہ آپ کو جب ہوگا جب آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں۔ اب جو ظاہر پرست آدمی ہے نا، ظاہر پرست، وہ کہے گا کہ ایک میری بیوی ہے، ہے بھائی، ایک میری بیوی ہے گھر میں، وہ تو اتنی تمیز سے بات نہیں کرتی، اسے تو ایک بات دن میں 10 دفعہ کہنی پڑتی ہے پھر کرتی ہے وہ کام۔ اور ایک یہ ہے، ادھر بٹن دباؤ، بٹن دبنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کی حاضری میں ٹائم نہیں لگتا، اور کیسے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے۔ جی سر، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ سب ابھی ٹکٹ کروا لیں۔ انسان اخلاق کو ترس رہا ہے نا، ترس رہا ہے اخلاق، اور اگر بزنس کلاس میں ہیں تو بس سجدہ کرنے کی دیر رہ گئی۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بزنس کلاس کے لوگ ہیں، بہت بہت برداشت کرنا ہے، ان کے سامنے تو تھوڑی بہت اف اگر کہہ دیا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، یہاں اگر اف کہہ دیا نکال یہیں سے کھڑکی سے ہی پھینک دیں گے باہر۔ اب جو ظاہر پرست ہے نا، میں خاص طور پہ میرا بیان ان لوگوں کے لیے جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور انگریزوں کے اخلاق سے بڑے متاثر ہے، ان میں خوبیاں ہیں میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی اخلاقی اعتبار سے ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں، اتنے گندے ہو کے بھی اچھے ہیں۔ تو اب دیکھو، جہاز میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، ایک وہ میلی کچیلی، اور یہ دیکھو کیسی بنٹھن۔ آج کل خواتین کسی شادی میں جائیں گی تو پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں میک اپ، لیکن جب تھکا ہارا شوہر گھر میں آتا ہے نا کہ بھائی میں اپنی بیگم کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں، اچھے حلیے میں ہو، اس وقت خواتین کا حلیہ اچھا نہیں، کہتی ہیں اس کو خوش کرنے سے کیا ہو گیا، تو کہیں بھاگا تھوڑی جا رہی ہے۔ حالانکہ شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے تاکہ اس کا دل گھر میں لگا رہے، ادھر ادھر نہ جائے۔ تو اس آدمی کو جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنی بیوی یاد آتی ہے کہ ایک وہ ہے کمبخت، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور ایک یہ دیکھو بٹن دبنے سے پہلے چیزیں حاضر، کوئی چیز گر گئی آپ کے کپڑوں پہ فوراً ٹیشو پیپر، یہ سر کوشش تو اس کی ہوتی ہے کہ میں ہی صاف کر دوں، لیکن ڈر بھی رہی ہوتی مولوی صاحب میں کہیں ایسا نہ ہو گیا، کیونکہ مولوی صاحب کے تو وہ اخلاق نہیں ہے نا، مولوی صاحب کے تو وہ اخلاق تھوڑی ہیں جو اس کے اخلاق ہیں۔ تو بہرحال یہ آدمی بڑا متاثر ہوتا ہے، تو یاد رکھو اس اخلاق سے اگر آپ متاثر ہو رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے میرے بھائی۔ یہاں اس کو مسکرانے کے، ایکسکیوز می کہنے کے، اور سر سر کے نعرے لگانے کے پیسے ملتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی ایئر ہوسٹس کو گھریلو زندگی دیکھو اپنے شوہر سے بھی ایسے بات کرتی ہے، بلکہ شوہر تو بعد میں پہلے ابا سے ایسے بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اپنی والدہ سے بھی اسی طرح سے بات کرتی ہیں. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ عورت نا محرم مردوں سے اتنے اچھے لہجے سے بات کرے، بلکہ قرآن میں اس کے خلاف ہے. ولا تخضعن بالقول، اللہ فرماتے ہیں عورت سے کہ جب کسی نا محرم مرد سے بات کرو تو آواز میں لچک اور نرمی پیدا مت کرو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت اس سے نہیں ہے. وہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ آج کوئی رونگ نمبر مل جائے نا تو خواتین ایسے بات شروع کر دیتی ہے طول. آدمی کو خیال ہوتا ہے کاش میں اس کا شوہر ہوتا، کاش اس کا شوہر میں ہوتا. یہ نہیں پتا کہ جب ہو جاؤ گے پھر یہ ایسی نہیں رہے گی. تو اللہ نامحرم مرد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات مت کرو. اللہ اخلاق قرار دے رہے ہیں عورت کا کسی نامحرم مرد سے تلخ لہجے میں بات کرنے کو، یہ ہے اخلاق. اور والدین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وبالوالدين احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کتنا اچھا! اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. بوڑھے کا ذکر اس لیے کہ بوڑھے آدمی تنگ زیادہ کرتے ہیں، بوڑھے والدین مطالبات زیادہ ہوتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، تمہیں بھی پریشان کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ جیسے بچپن میں انہوں نے تمہیں برداشت کیا، اب تمہیں ان کو برداشت کرنا ہے. فلا تقل لهما افن، ان کے سامنے اف نہیں کرنا کسی بات پہ. کتنا بڑا حق بیان کیا دیکھیں. اولڈ سینٹر میں جمع کرانے کا تو تصور نہیں، گھر سے نکالنے کا تو تصور نہیں. گھر میں اگر کڑوی کسیلی بات کرتے ہیں، الٹے سیدھے تانے دیتے ہیں، تو بس خندہ پیشانی سے ان تانوں کو سننا ہے، اف نہیں کرنا، ہائے ہوئے نہیں کرنا کہ ابا کیا کر رہے ہو، ماں کیا کر رہی ہے، تو ایسے بات کر رہی ہے مجھ سے، اف نہیں کرنا. اور آگے فرمائے یہ تو زبان کا حق ہے کہ زبان کو لگام دینی ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا نہیں ہے. جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے نا کسی بات پہ، دیکھا ہے نا کیسے جھڑکتا ہے، تمیز نہیں ہے کام کرنے کی، کیا بولا تھا کیا کر کے کر دیا. فرمایا ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اور فرمایا یہ تو زبان پہ ایسے کنٹرول، اور جسم کی ظاہری حالت کیا ہونی چاہیے؟ ممکن ہے ایک آدمی زبان پہ کنٹرول کر رہا ہے مگر سینہ کڑایا ہوا ہے اس میں. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب باپ یا ماں کے سامنے کھڑے ہو نا تو تمہارے کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چل جائے کہ باپ تم نہیں ہو. باپ بولو بھائی، سامنے والا باپ ہے، تم باپ نہیں ہو. ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. نہیں یاری میرا خالے باس، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. اتنا بھی کافی نہیں ہے، ابھی حق ادا نہیں ہوا. وَقُرْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. اے میرے رب، ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ماں کا یاد نہیں ہے کہ ماں نے بچپن میں آپ کو کیسے پالا تھا، تو اپنی بیویوں کو دیکھ لیا کرو، تمہارے بچوں کو کیسے پالتی ہیں. اس سے انسان کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے. بیویوں کو تو دیکھتے ہیں نا آپ کے بچے کو کیسے پال رہی ہے، تو فوراً دماغ چلا جانا چاہیے کہ میری ماں نے بھی مجھے ایسے ہی پالا ہے. تو اب بتاؤ میرے بھائی، وہ ایئر ہوسٹس جو جہاز میں سفر کرنے والوں سے تو اتنی اچھی طرح سے بات کر رہی ہے، گھر میں بھائی باپ اور ماں سے جھگڑا ہو رہا ہے، تو اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ اس کے اچھے ہیں جو کسٹمر سے لڑ رہا ہے مگر گھر میں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے. تو یاد رکھو یہ بات صرف والدین پر صادق نہیں آتی, والدین سے پہلے اللہ ہے, خدا ہے, خالق کائنات ہے, جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اپنے خالق کو نہیں پہچانتا, خدا کو نہیں پہچانتا, اللہ کی نظر میں اس کی مثال ایسے ہی ہے جو والدین سے اچھا سلوک نہیں کر رہا اور کسٹمر سے اچھا سلوک کر رہا ہے. تو یہ اشکال اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو کہتے ہیں اتنے اچھے ہیں, ہماری نظر میں اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کو مانے, اللہ کے وجود کو, اللہ کی وحدانیت کو, اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو. اس لیے کہ جو کسی سفیر کا انکار کر دے, توہین کرے, میں نے مثال دی تھی آپ سے, دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ملک اپنا سفیر بنا کے کسی سفیر کو کسی دوسرے ملک بھیجتا ہے مذاکرات کے لیے, کوئی بات کرنے کے لیے, کوئی پیغام پہنچانے کے لیے, اور اس سفیر کو کارڈ بھی دے دے, سفارت خانے کی جو ہے نا مہر بھی لگی ہوئی اس کے اوپر, ساری علامتیں اور دلائل سے ثابت کر دے کہ یہ میرا ہی سفیر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے. اب اگر دوسرا ملک اس سفیر کی توہین کرے گا تو یہ اس سفیر کی توہین نہیں سمجھی جاتی, یہ کس کی توہین سمجھی جاتی ہے؟ اس ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے. اس سے ملک کا جتنے بھی حکومتی اہلکار ہیں اور پوری عوام وہ ساری غضبناک ہو جائے گی. تو یاد رکھو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, سب سے پہلے آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اور اللہ نے آپ کے سفیر ہونے پر اتنی مہریں لگائی ہیں کہ کوئی شخص دلائل کی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور سفیر ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. دلائل کی دنیا میں اتنے معجزے آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کیے اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا, آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ یہ تعلیمات سچے نبی کی ہو سکتی ہیں, کسی جھوٹے نبی کی نہیں ہو سکتی, وہ تعلیمات بتا رہی ہیں. لہذا یہ تعلیمات پر کوئی مطلع ہوا, کوئی کافر, چاہے وہ جاپان میں رہنے والا ہو, چاہے فرانس میں رہنے والا ہو, چاہے امریکہ میں رہنے والا ہو, کینیڈا میں رہنے والا ہو, گورا ہو, کالا ہو, ان تعلیمات کو جانتا ہے پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور سفیر نہیں مانتا, وہ ساری انسانیت کی خدمتیں کر کر کے بوڑھا ہو جائے, مر جائے, خدا کی نظر میں وہ جہنم کی آگ اور اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچ سکتا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے سفیر کا انکار کر کے اور توہین کر کے اتنا بڑا غضب اپنے اوپر مول لیا ہے. اس نے خدا سے بغاوت کا اعلان کر دیا, اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو فارس کے بادشاہ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا تھا. کس کے نام بھیجا جا رہا ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ, اس وقت کی سپر پاور, اتنے بڑے بادشاہ کے نام. بھیجنے والا کون ہے؟ جو ایک چھوٹے سے خطے کا بھی مالک نہیں, جس کے لیے مدینہ میں رہنا اور اپنا ٹھکانہ مشکل ہو رہا ہے, چاروں طرف سے تابڑ توڑ کفر کے حملے ہو رہے ہیں, کمزور, اور اس کے ساتھ رہنے والے بھی بیچارے بھوکے اور ننگے اور کمزور. ایسے صحابہ کہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ اتنا لباس نہیں ہے جس سے اپنے سطر کو ڈھانپ سکیں. ظاہری حالت یہ ہے, کوئی بڑا طاقتور ملک کسی کو سفیر بنا کے بھیجتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا اکرام کرو. امریکہ کا سفیر آ جائے پوری انتظامی حرکت میں آ جاتی ہے, اور اگر کسی چھوٹے موٹے ملک کا سفیر آ جائے اتنی لفٹ نہیں کرائی جاتی, بلکہ وہ پہلے ٹائم لے گا آپ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں, اور غربت کا گھر میں یہ عالم کہ 40-40 دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی. تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں, اور وہ تھوڑے سے ایمان والے بھی ایسے جن کے پاس نہ لباس نہ خوراک. ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کی, اتنی سی ریاست, اور وہ بھی خطرے میں, اس کا وجود خطرے میں, مگر خط لکھا جا رہا ہے فارس کے بادشاہ کے نام. نہیں یہی بات سمجھ, کیونکہ آپ اپنی یہ حیثیت نہیں دیکھ رہے تھے میں کسی ملک کا سربراہ ہوں, بلکہ اللہ کا کیا ہوں, سفیر, اللہ کا نمائندہ بن کے اس دنیا میں آیا ہوں, پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا کو. خط لکھا جا رہا ہے چمڑے پہ اور لکھا بھی خود نہیں جا رہا, اس لیے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھا جا رہا ہے, کسی صحابی سے لکھوا رہے ہیں چمڑے پہ, کوئی خط ایسا نہیں کہ ریشمی کپڑے پہ لکھا جا رہا ہو اور سونے کی لکھائی سے لکھا جا رہا ہو. خط بھی انتہائی سادہ, اس کا مضمون بھی انتہائی سادہ, انتہائی مختصر. میں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ, یہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ان کی طرف سے اور اللہ کے سفیر, اس لفظ نے اس خط کو بہت وزنی بنا دیا. نہیں یہی بات سن, اگر صرف اتنا لکھتے نا محمد ابن عبداللہ, یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے ہے, پھر فارس کا بادشاہ اس خط کو پڑھے نہ پڑھے پھاڑ کے پھینک دیتا کچرے میں, کچھ بھی نہیں ہوتا. آگے لفظ کیا لکھ دیا بولو بھائی, رسول اللہ. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے سفیر کی طرف سے. اور اس کا آگے مختصر مضمون کہ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, توحید کی دعوت دی اس کو. جب اس بادشاہ نے یہ خط دیکھا اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی, سمجھ رہے کہ ایک عرب کا چھوٹے سے علاقے پر حکومت کرنے والا امی, سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور, کیونکہ روم اور فارس کی حکومتیں بڑی ترقی کی ہوئی تھی انہوں نے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور, نہ کمانے کا سلیقہ نہ ترقی کرنے کا سلیقہ, نہ آسمان میں خلائی سیارے ہیں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی رابطہ ہے, بدو لوگ ہیں مجھے خط بھیج رہے ہیں. اس نے ایسے خط کے چار ٹکڑے کر دیے. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, نبی کو جب اطلاع ملی آپ نے فرمایا مزقہ اللہ کما مزقہ کتابی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے ایسے ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. یہ خط میں اور اللہ نے اس کے ٹکڑے کر دیے. آج فارس کی وہ حکومت کہیں نظر آتی ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں روم اور فارس کی سلطنتوں کے صحابہ نے بخیے ادھیڑ دیے. کیوں؟ یہ خط معمولی خط, میں اور آپ کسی کو خط لکھیں اٹھا کے پھینک دیں کچرے میں, کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت زیادہ ایف آئی آر کٹوا دیں گے, اس نے توہین انسانیت کی ہے. یاد رکھو یورپ اور امریکہ میں بسنے والے غیر مسلم, مجھے تو اس وقت خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے, مسلموں سے ہے جو ان کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو انکار ہے نا, یہ کس کا انکار ہو رہا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کا نہیں ہو رہا, یہ قریشی اور ہاشمی کا نہیں ہو رہا, یہ انکار اس کا ہو رہا ہے جس کو اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. اس کی ایک بات سن کے انکار کر دینا, یہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم اور اتنی وزنی چیز ہے یہ کہ یہ سارے اعمال پر, اچھے اعمال پر اس برائی کا وزن غالب آ جائے گا قیامت کے دن. اور جو اس کو تسلیم کرنے, اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت عام لوگوں کی طرح نہیں ہے, من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار, جو میری طرف کسی جھوٹ بات کو منسوب کر دے وہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لے. میری اور آپ کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے یہ بھی جرم ہے, نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی ہمیشہ کے لیے جہنم, کیونکہ نبی کی بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. آپ نے جو کچھ کہا اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر آئے, تو ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف بہتان لگا دیا. میرے پر کوئی ایمان لائے نہ لائے, کوئی شخص بولے کہ الفلاحیہ کے مولوی صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا, تھوڑی بہت ممکن ہے اللہ پوچھے بھی تجھے کیسے اندازہ ہو گیا اچھے نہیں ہیں, آپ کے بارے میں کوئی تہمت لگا دے اتنا بڑا جرم نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا دخل النار, اس امت میں اس کائنات میں بسنے والوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو, وہ میرے بارے میں سنے کہ عرب میں ایک شخص تھا محمد بن عبداللہ جس نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ تعلیمات دنیا میں لے کر آیا, اس کے بعد اس نے میرا مجھ پر ایمان نہیں لایا اور میرا انکار کر دیا, کہ ایسا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے, دخل النار, جہنم کی آگ میں داخل ہوگا, جہنم کی آگ سے اسے دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اس لیے کہ وہ محمد کی شخصیت کا انکار نہیں کر رہا, وہ محمد کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. اور رسالت رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا سفیر اور اللہ کا نمائندہ. تو میرے بھائی میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. آج بعض لوگ انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں, ہم پہلے پاکستانی ہیں, ہم پہلے کینیڈین ہیں, ہم پہلے بنگلہ دیشی ہیں, بعد میں ہم مسلمان ہیں. بعض لوگ ایسے بات کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کیا؟ کیوں بھائی؟ ہم پہلے کیا ہیں؟ مسلمان, بعد میں ہم پاکستانی بھی ہیں. کوئی ہندوستانی ہے تو وہ ہندوستانی ہے. پہلے ہم کیا ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت یاد رکھیے, جیسے ایمان قیمتی چیز ہے. دیکھو سونا بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے, ایک دفعہ لاکر میں تالا لگانا بھول جاؤ تو غائب ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں. اور کباڑ کا مال اگر دکان میں کسی دن تالا لگانا نہیں بھی بھولے تو اگلے دن بھوسی ٹکڑے آپ کو اسی طرح نظر آئے. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. بلکہ اگر شٹر کھولا بھی چھوڑ جائیں گے, ممکن ہے کوئی چرسی ہیروئن چی ایک آدھ ٹکڑا لے کے بھاگ جائے. عمومی طور پر چوری نہیں ہوتی. ایمان جتنی قیمتی چیز ہے, غائب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. زبان کو کنٹرول دیں. آج کتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں, شوہر بیوی کو نماز کا کہہ رہا ہے, بیوی کہتی ہے خدا کی قسم نہیں پڑھوں گی. تو کیوں قسم کیوں اٹھا رہی ہے بھائی؟ ایسی بات, نماز وہ پڑھے جس کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے. تو یہ شوہر پہ الزام نہیں لگ رہا ہے, یہ کس پہ لگ رہا ہے؟ یہ کس کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں, ساری زندگی روزہ نہ رکھیں, آپ داڑھی نہ رکھیں, آپ ساری زندگی گناہوں میں مس رہیں, لیکن آپ اگر شریعت کے کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے مگر داڑھی کا مذاق بھی اڑاتا ہے, تو اس سے بہتر وہ ہے جس کی داڑھی نہیں ہے مگر داڑھی کا مذاق, بولو بھائی, نہیں اڑاتا. اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست ہے. وہ کہتا ہے یہ حکم یہ ہے, صحیح حکم ہے, میں غلط کر رہا ہوں. عمل خراب ہے, نظریہ درست. ایک آدمی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, مانتا ایک نہیں ہے. اور ایک آدمی نبی کی ساری تعلیمات پر عمل کر رہا ہے مگر آپ کو رسول نہیں مانتا. یہ دوسرا غلط ہے, پہلا اس سے بہتر ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, مگر جرم مجرم سمجھتا ہے. کاش اللہ مجھے بھی توفیق دے دے, نمازیوں کی فہرست میں شامل کر لے, میں کاہل ہوں, سست ہوں, نہیں پڑھتا. اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر کہتا ہے چونکہ فراغت بہت ہے آج کل, کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں, ہم نے کہا چلو مولویوں سے ہی ملاقات ہو جائے. اس سے بہتر وہ پہلا آدمی ہے جو نہ پڑھ کے ندامت ہے اور یہ پڑھ کے اس کو بیکار کام سمجھ رہے. کسی سے کہا روزہ رکھیں, کہتا ہے روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو ایسا آدمی روزہ رکھ کے بھی کافر ہے, اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول, چاہے روٹی ہو اس کے پاس, لیکن اس نے روزے کی توہین کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے خیال ہے نہیں آ رہی. یہ کیا کر رہا ہے؟ روزے کی توہین کر رہا ہے. یعنی اللہ نے روزہ بھوکوں کے لیے حکم دیا ہے. تو میرے بھائی یہ جو آج کل خواتین اور مردوں کی زبان پر اس قسم کے کلمات بڑے آرام سے آ جاتے ہیں, ان کلمات سے آپ کا ایمان غائب ہو جاتا ہے. توہین مت کرو, اللہ کے کسی حکم کا مذاق مت اڑاؤ. اور یاد رکھو کسی غیر مسلم کو کسی مسلم سے بہتر سمجھنا, یہ بھی اللہ کے حکم کا مذاق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کوئی شخص کہے کہ کاش میں انگریز ہوتا, انگریز سے مراد وہی غیر مسلم ہوتا, مسلم نہ ہوتا, تو اللہ کی نظر میں اسی وقت وہ غیر مسلم ہو گیا ہے. اب تمناؤں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کہیں گے وہی ہو گیا. تو اپنے ایمان پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے, فخر سے مراد شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے, اللہ موت تک ہمیں اس دولت سے وابستہ ہے. اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, اور تو کچھ ہے نہیں, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ روٹی ہے, اور نہ دیانتداری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اس کو بھی منہ سے بول بول کے الٹی سیدھی باتیں کر کے ضائع کر دو گے. اور میاں بیوی میں اگر کوئی بے ایمانی والی بات کرتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے اور نکاح بھی چلا جاتا ہے. صبح شام الٹی سیدھی اسلام پہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں, پھر اکٹھے رہتے ہیں, تو یاد رکھو مسلم مسلم کا نکاح ہوتا ہے، غیر مسلم مسلم کا نکاح نہیں ہوتا. اگر شوہر نے کوئی ایسی بات شریعت کا مذاق اڑاتی ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے پردے سے، یہ تو گناہ کی بات ہے، لیکن پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دے، پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دے پھر ایمان سے چلا جائے. اس لیے کہ پردے کا حکم مولویوں کا نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. تو میرے بھائی مولوی حضرات سے مخالفت میں اتنا آگے نہ نکلو کہ اللہ سے ہی مخالفت شروع کر دو. مولوی صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ مولوی صاحب صحیح نہیں ہے، ان کو نکالو یہاں سے، دوسرے لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، یہ غلط غلط باتیں بتاتے ہیں. لیکن مولوی صاحب سے اختلاف ایسا شروع کر دینا کہ وہ اختلاف کس سے ہو جائے؟ اللہ سے ہو جائے، یہ معاملہ ذرا ہو جائے گا خطرناک، اس سے ایمان سے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے، آپ حضرات کو بھی، اور ہم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں. ایک تو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، یہ جو میں جب کسی قوم کے بارے میں بات کرتا ہوں ایمان نہیں ہے ان کے پاس، میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، تو اس کا مطلب تکبر یا فخر نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ انجام کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہو. آج وہاں پر بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اسلام. تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ مقصد کسی قوم کی ساری خوبیوں کی نفی بھی نہیں ہوتی، ان میں بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں نہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا، ہمارے ہاں گاڑی پارک کرنے جو باہر سے آتا ہے وہ تو گاڑی صحیح پارک کرتا ہے، یورپ امریکہ سے ہو کے آئے گا گاڑی کی پارکنگ سے اندازہ ہو جائے گا کسی پڑھے لکھے ملک سے آ رہا ہے. یہی کا مقامی ہوگا اور نمازی ہوگا نا، جتنا پکا نمازی ہے اتنا گاڑی ٹیڑھی میڑھی کھڑی کی ہوئی ہوگی اس میں، صحیح ہے نا. نمازی بھائی معذرت کے ساتھ سڑک روک کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم میں کتنا سلیقہ ہے. مسجدوں میں سب سے زیادہ بدبو، مسجد کا بیت الخلاء سب سے زیادہ گندے ہوتے ہیں عام طور پہ. شہر میں آپ چلے جائیں، اگر کسی کمپنی کا، کسی ادارے کا، کسی اسکول کا واش روم ہے، بیت الخلاء بڑا صاف ستھرا نظر آئے گا، اور اگر نمازی بھائیوں کے چندوں سے بنا ہوا ہے تو وہ دور سے پتہ چل جائے گا یہاں کہیں قریب میں مسجد ہے. تو میں کسی قوم کی بالکل خوبیوں کا منکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی قدر کریں، یہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے، باقی خوبیاں تو ہے نہیں، اس کی تو قدر کرنے کا مسئلہ. دوسری بات یہ کہ باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں یورپ امریکہ میں، ان میں عام طور پر ایک گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یورپ میں رہنے والا انگریز وہ مولویوں کی تعلیمات اور ان کی پابندیوں سے آزاد ہے، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ لوگ یہاں مولوی لوگ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سنیں. یہ جو چاہتے ہیں ترقی میں وہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے ملک کو مولویوں نے خراب کر دیا. ایک دفعہ کسی خاتون کا میرے پاس فون آیا انگلینڈ سے، ان کے شوہر انگلینڈ میں تھے، وہ پاکستان میں تھی، تو ان کے شوہر کو وہاں یہ شو کرنا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، کوئی مسئلہ تھا ان کو کاغذات میں، ڈاکومنٹ میں، یا میں ان کو طلاق دے چکا ہوں. تو وہ لکھ رہے تھے ریٹرن، یعنی لکھنا چاہتے تھے کہ بھئی ایسے طلاق نامہ تیار کراتے ہیں جھوٹ موٹ کا، پھر تم آ جانا اور پھر جو ہے نا ایسے حساب کتاب ہو جائے گا. تو اس خاتون نے مجھ سے فون کیا کہ میرے میاں اس طرح کا طلاق نامہ تیار کرانا چاہ رہے ہیں جھوٹی موٹی کا، ٹھیک ہے، تو کہیں اس سے حقیقت میں تو طلاق نہیں ہو جائے گی. تو میں نے وہ پیپر پڑھا، میں نے کہا اس پہ اگر آپ کے شوہر نے سگنیچر کر دیا تو واقعتاً طلاق ہو جائے گی، سمجھ آئیے بات. اس نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا تو شوہر نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا، سمجھ آ رہی ہے بات. بھائی انگلینڈ چلے گئے نا تو ذرا تو آزاد خیال ہو گئے نا، تو پڑھے لکھے بن گئے نا، وہ مولوی صاحب الفلاحی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھیں، ان کی تو بڑی توہین ہے، ان کو کیا آتا ہے، یہ تو یہی انڈا موڑ پہ رہتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، تو ہم اپنی بیوی کے مسئلے بھی ان سے پوچھیں. تو اس کو غصہ آیا کہ میں نے کہا تھا کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اور فوراً انگلینڈ پہنچو. اب وہ بیوی بہرحال چونکہ وہ تو ادھر ہی کراچی کی ہے نا، وہ تو اسی غریب غربا ماحول میں پڑی ہے، لوڈ شیڈنگ اور گیس کی پرابلم دیکھی ہے، اس کا ایمان ابھی تھوڑا بہت ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں مجھے طلاق نہ ہو جائے، میں مسئلہ کھڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے نہیں مولوی والے کے چکر میں نہیں، بس جو کہہ رہا ہوں کر کے آئے. تو بہرحال وہ خاتون ادھر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو ڈر ہے، میں خام خام نکاح سے نکل گئی تو زنا ہوگا اور میں تو نہیں، آپ مجھے کوئی تدبیر بتائیں، اور میرے میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا. میں نے کہا پہلے تو اپنے میاں کو مشرف با اسلام کریں، ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں مولوی کے چکر میں جو ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو ان سے بولیں کہ یہ جو ترقی نہیں ہو رہی نا ہمارے ملک میں, یہ اسکولوں یونیورسٹیوں کا قصور ہے, اس میں مولوی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کھاتا ہم پہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ جب دنیا میں علماء کی حکومت تھی, خلافتیں تھیں, تو مسلمانوں نے ترقی کی تھی نہیں کی تھی؟ اس وقت کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں, اور کتنی ترقی کی ہے. تو یہ تو دین کی اور خلافت اور علماء کی حکومت ہاتھ سے گئی ہے, تب سے یہ زوال آیا ہے, کرپٹ لوگ مسلط ہو گئے. تو علماء ترقی کی راہ میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے, ترقی کروانی ہے تو اپنے اسکولوں کے سیٹ اپ کو درست. مدارس کا نظام الحمدللہ پڑھائی کا بہت اچھا چل رہا ہے, کبھی آ کے دیکھیں مدارس میں ایسا نہیں ہے کہ استاذ محترم آئی نہیں رہے اور حاضریاں لگ رہی ہیں, ان کی گھر بیٹھے تنخواہیں مل رہی ہیں, ایسا کسی مدرسے میں نہیں ہوتا. سب جاتے ہیں پڑھاتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں وہاں بیٹھ کے, محنت کرنی پڑتی ہے, بچے بھی راتوں کو جاگ کے پڑھتے ہیں. اسکولوں میں ہم نے بھی اسکولوں میں ٹائم گزارے, ٹیچر آتے ہی نہیں تھے. ایک ٹیچر آئے, دو مہینے کی چھٹیاں ہونے سے پہلے آئے, مئی جون جولائی کی چھٹی ہو رہی, دو مہینے کی چھٹیاں ہونے سے پہلے انہوں نے کہا یہ کتاب یہاں سے لے کے یہاں تک کاپی میں لکھ کے لے آنا دو مہینے میں, اور مطلب یہ کہ دو مہینوں کا سبق ہو گیا. اور ایگزامینیشن ہال میں کتابیں لا لا کے رکھتے ہیں سامنے, نقل کرو. تو یہ ترقی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ مولوی صاحب کے فتووں کا دخل نہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ذہن میں ہے نا مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, تو یاد رکھو مولویوں کے چکر سے نکل نہیں سکتے آپ لوگ. میں نے کہا ان خاتون سے کہنا کہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ مولوی صاحب نے پڑھایا تھا, اس وقت کیوں نہیں کہا مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھو. پھر جنازہ کون پڑھائے گا آپ کا؟ صحیح ہے نا, وہیں انگلینڈ میں کسی پادری سے پڑھوائیں گے جنازہ, یا کسی سائنسدان سے پڑھوائیں گے, یا جاپان کے سائنسدان کیونکہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان سے پڑھوائیں گے. وہ جنازہ کس سے پڑھوائیں گے؟ مولوی صاحب سے. حالانکہ اس میں ایک ٹینشن ہے. اور تیسرا, دفن کہاں ہوں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں. اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت مجھے یاد آئیں میں نے ان کو ساری پارسل کر دی. میں نے کہا یہ ساری باتیں بتائیں کہ اتنا تو چکر میں تو پھنسے رہیں گے مولوی صاحب, نکل نہیں سکتے. جیسے ڈاکٹروں کے آپ جتنا مرضی مخالفت بولیں پھر بھی ڈاکٹروں کے چکر سے نکل سکتے ہیں کیا؟ جب بیمار ہوں گے تو ایک آدمی صبح شام ڈاکٹروں کو برا بلا کہتا ہے, بالآخر لوگ کہیں گے بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اسے, ٹھیک ہے نا, یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو جو معاشرے میں ضرورت ہے نا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو نکاح ہو گیا تھا نا, یہ عورت ان کی بیوی بن گئی تھی, یہ بھی مولوی صاحب نے ہی بتایا تھا کہ اب یہ حلال ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ اگر مولویوں کے چکر سے بالکل نکلنا ہے تو پھر بیوی ان سے نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو سارے نکاح کر کے رہو, نکاح کے بغیر نہیں, یہ تو مولوی صاحب نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے نا. یورپ میں انگریز تو اس ٹینشن کو تو کہتا ہے ٹینشن فری زندگی گزارا, کیونکہ بیوی ہوگی پھر ایک ادھر ساس بھی ہوگی, سالیاں بھی ہوں گی, پھر سالے بھی ہوں گے, پھر ٹینشن وینشن نہیں. ترقی کرنی ہے لہذا گرل فرینڈ آپ رکھیں, آپ 20 رکھ لیں, ساس ایک بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. ساس کی ٹینشن نہیں ہے, گرل فرینڈ ساس لیس ہوتی ہے, ٹینشن فری ہوتی ہے, نہ سسر ہے نہ سالوں کا جھگڑا. تو اگر مولویوں کے چکر سے نکلنا ہی ہے تو پھر وائف کہاں, وائف کیا, پھر تو دو چار ان جیسی اور خواتین بھی منگوا لیں پاکستان. بہت ساری خواتین یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی لندن کا ویزا دینے کے لیے تیار ہو جائے, تو بہت ساری تیار ہیں. لیکن ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب غیر اخلاقی ہے تو یہ غیر اخلاقی ہونا بھی تو مذہب نے بتایا نا, اللہ نے بتایا, اس کے رسول نے بتایا اور مولوی صاحب نے بتایا کہ نکاح حلال ہے اور گرل فرینڈ رکھنا حرام ہے. تو یا تو بھائی بالکل آزاد ہو جاؤ, اور ظاہر ہے ہم ویسے آزاد ہو نہیں سکتے جیسے وہ لوگ ہیں, تو پھر اتنی پابند کرو جتنے مولوی صاحب پابندیاں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے دعا کی درخواست کی ہے, ان کی کزن ہے جن کے دماغ کا آپریشن ہوا تھا, بینائی کم ہو گئی ہے, تو ان کے لیے دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. سلمان بھائی ہیں, ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں, انہوں نے دعا کی درخواست کی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ وسلام.